مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
عشق چشمے والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش، عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ بولو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں گئے۔ بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ۔
اور حاضرین، الحمدللہ ہم روزانہ معتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات، احساسات اور ان کی نیتیں وغیرہ دیکھتے سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
اعتکاف کی نیت سے ہیں، فور دا فرسٹ ٹائم میں زندگی میں پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہوں۔
میں یہاں پر جو نا پہلی مرتبہ آیا ہوں، ایک مہینے کا جو نا وہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جو نا ایک مہینے کا اعتکاف کروں گا۔
یہاں ایک منتھ کے اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوں۔
میں ایف ایس سی پری میڈیکل فرسٹ ایئر میں پڑھائی کر رہا ہوں۔
بالکل دیکھا جائے تو مدنی چینل، اگر سوشل الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت انقلاب برپا کر رہا ہے لوگوں کے اندر نا۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھا جائے تو مدنی چینل نے لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔
مدنی چینل میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور جس طریقے سے یہ جو مطلب اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، مطلب کوئی کسی قسم کا جھوٹ ملاوٹ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس سے ہمارے گھروں کے اندر اسلام کو مطلب پہنچانے میں بہت زیادہ جو ہے نا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے۔
کوئی کمپلیٹ تعلیمی اگر میں ادارہ کہوں تو اچھا رہے گا کہ گھر بیٹھے آپ پوری تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ دینی دنیاوی میں لمیٹیشن بتاتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آپ نے کہاں کہاں کس لمٹ میں رہنا ہے اور کہاں کہاں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
مدنی چینل پہ جو نشریات آتی ہیں بالکل اس کی ایک اپنی مطلب اس کی ایک اپنی جگہ ہے، اور دیگر اگر دوسرے چینل پہ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے مدنی چینل ایک نمایاں کردار اپنا نظر آتا ہے اس کا مدنی چینل میں۔ اور جو مدنی چینل میں مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے باپا کا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔
مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بابا جانی کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے۔
میرے دوستوں نے بھی بتایا کہ روزانہ مدینہ میں جو ہے نا آپ ٹھہریں گے اور وہاں پر علم بھی حاصل کریں گے اور تربیت بھی ہر لحاظ سے وہاں پر ہوتی ہے۔
ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں شروع ہی سے صحبت ایسی ملی کہ ماحول ہی ایسا تھا ہمارا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا اس طرح کی صحبت میں کھوئے ہوئے تھے۔
میلے میں اپنی زندگی بالکل تباہ کی ہے، بالکل فارغ کی ہے۔
بار تو ہم یہ ماحول ملا ہی نہیں تھا، اور جگہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں مسجدیں ہیں لیکن وہاں پر اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ملتا۔
پہلی جو بچپن کی غلطیاں تھیں وہ غلطیاں تھیں، والدہ کے ساتھ سلوک میرا اچھا نہیں تھا، مسلوکی ان کے ساتھ تھی، والد صاحب کے ساتھ ہی میرا یہ ایسا ہی سلوک تھا۔ تو مدنی مذاکرے میں باپا نے ترغیب دلائی جس کی وجہ سے فون اسی دن کیا، میں نے اسی ٹائم کیا، یعنی کہ ان سے معذرت کی۔ اب بھی انشاءاللہ گھر جا کے مدنی ملاقرے میں جو ترکیب انہوں نے دلوائی ہے گھر جا کے انشاءاللہ پراپر طریقے سے ان سے معذرت کریں گے انشاءاللہ.
کتابوں میں ہم نے 9th 10th میں پڑھا ہے کہ والدین کے حقوق, مگر وہ پڑھ کے اوپر سے گزر جاتا ہے آدمی کے.
دنیاوی پڑھائی میں وہ سکون نہیں ملتا جو یہاں پہ آ کے قرآن پاک پڑھنے میں حلقوں میں جو سکون مل ہے وہ وہاں کبھی بھی نہیں مل سکتا. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا.
پہلے میری خواہش تھی کہ بھی میں داڑھی نا تقریباً چھوٹی چھوٹی رکھوں, اب میں نے خواہش ہے کہ بھی مکمل داڑھی رکھوں گا, اور گھر میں تقریباً میں تھوڑا تھوڑا تنگ بھی کرتا ہوں, اب نیت کی کہ تنگ نہیں کرنا گھر والوں کو, گھر والوں کی ماننی ہے.
میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے رنگ بھی دیکھے تھے لیکن یہاں پہ آ کے میں نے جو رنگ دیکھا وہ مدنی رنگ ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مدنی رنگ میں ہی رنگتا جاؤں.
یہاں کا سب سے بڑی چیز ہے جو یہاں پہ یہاں کا ماحول ہے.
کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے نہیں پتا تھی, یہاں پہ آ کے سنی تو پتا چلی. الحمدللہ لکھنے کی بھی ترکیب ہے, ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں, تو ایسے مسائل بہت زیادہ ہیں جو دنیا داری میں رہ کے نہیں پتا چلتے ہیں, یہاں پر آ کے پتا چلے. باقی سارا علم تو علیحدہ ہو گیا, لیکن جو علم پھر باپا مدنی مذاکرے میں عطا فرماتے ہیں, جو سوال و جواب ہوتے ہیں, تو وہ علم ویسے بہت مشکل ہے.
نگران شورا کا بیان ہوتا ہے اس میں حقوق و لباد سکھائے جاتے ہیں, ماشاءاللہ سے ایسے حقوق و لباد ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پتہ نہیں کتنے دور ہوئے ہوئے تھے.
میں نے پہلے رمضان جو ہے نا واقعی ہم نے جو ہے نا وہ بس اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے بہت ظلم کیا ہے. بہرحال اللہ معاف کرنے والا ہے.
کیا بھائی مسجد دین کے پاس نماز پڑھنے آنا نہیں, باہر گلیوں میں گھومنا ہے, یار دوستوں نال پھرنا ہے, گھر کا نہ ماں پیو کا خیال نہ بھائیوں کا خیال, بس باہر ہی پھرتے رہنا. تو پھر وہ بھائی نے دوست ہے میرا بنا, انہیں کہا یار دعوت اسلامیہ والے کو جاؤ مرکز حضر علیہ صاحب کو, تو ان شاء اللہ تمہیں پتا لگ جائے گا ماں پیو کی قدر کیا ہے یا بہن بھائیوں کی قدر کی ہے. مدنی مذاکرہ سنا ہے تو پھر پتا لگا دین دنیا کیا ہے کیا نہیں, بالکل اس طرح لگا, بالکل اچھا لگا, اور پتا لگ گیا ماں پیو کی قدر کیا ہے, بہن بھائیوں کی قدر کیا ہے.
جو عملی کام ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے عملی کام سر گھر میں سر انجام دینا, وہ یہی ہے کہ ماں باپ کے آگے آنکھ نہیں اونچی کرنی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ برکتیں, یہ رحمتیں, یہ عنایتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں. میں مدی چاہ کے ناظرین سرچ کر رہا ہوں, آپ رخ کریں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کا, یہاں آئیں, یہاں پر جو علم دین سیکھنے کے جو حلقے ہیں اس میں شرکت کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کے پاس بقیہ جتنے بھی ایام ہیں, جتنے بھی دنوں کا حساب بنا سکتے ہیں آپ آئیے, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں, اگر ایک دن بھی ہے فیضان مدینہ جائیں, آ کر دیکھے تو صحیح کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور کیا ایسی چیز یہاں پر گھول کر پلائی جاتی ہے کہ یہ دور دراز سے آئے ہوئے جو خالی ایسا لگتا تھا بعض تو جیسے دیکھنے کے لیے آئے ہوں کہ چلے دیکھتے ہیں ہے کیا, اور وہ پورے مہینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہم نہیں جاتے. تو الحمدللہ یہاں پر بڑی محبتیں ہیں, پیار ہے, اتفاق ہے, اور دین سیکھنے میں ایک لذت ہے. پھر ماشاءاللہ بہت پیارا ماحول ہے, آپ آئیے اور آ کر انشاءاللہ یہاں خوب پائیں گے, اور پھر اسے سیکھ کر انشاءاللہ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19 جس نے یہ کہا
اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. یعنی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما. مقرب قریب ترین مقام. تو جس نے یہ درود شریف پڑھا جو بھی میں نے سنا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ترجمہ ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے ویسے معلومات کے لیے پیش کیا گیا. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے. عشر رحمت تو رخصت ہوا, اب عشر مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے اور آج اس کی پہلی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے او وی وین کے ذریعے پاک نعیمی کابینہ گجرات پنجاب پاکستان اور پاک امجدی کابینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام ہمارے ساتھ شریک ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شہیب اور اٹک شہر سے بلونگ کرتا ہوں. امیر اہل سندت سے یہ سوال ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتا دیجئے.
لے لیتے ہیں حاضرین سے جواب. دے گا کوئی جواب کہ اذان سب سے پہلے کب دی گئی اور پہلے اسلام کے مؤذن کون تھے؟
اس میں سب میں سے کوئی بھی جواب دے دے.
ہاں یہ ہے تھوڑا مشکل سوال, تو اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے, باہر تو سناٹا لگتا ہے.
پیچھے سے کوئی اسلام بھائی دینا چاہے تو وہ دکھائیں ان کو اسکرین پر جو پیچھے ہیں شخصیات میں سے.
آگے ہیں بھائی باہر.
جی
جس نے ابھی تک جواب نہ دیا ہو پورے ماہ رمضان میں صرف اس کو جواب دینا ہوتا ہے.
جی دوسرا مائک لے لیجئے, کچھ مائک میں اس میں ہے, دوسرا مائک ہوگا یہاں پر. تو مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ابھی جواب دیتا ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ نیچے سے بھی اسلام بھائی اور اس وقت پیچھے سے بھی اسلام بھائی کھڑے ہیں ہمارے سامنے.
سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی.
ابتدا کب ہوئی سب سے پہلے, یعنی کہ اذان کی ابتدا شروعات کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی, ہجرت کے پہلے ہوئی, مکے میں ہوئی؟
ہجرت کے بعد مکے مکرمہ میں.
کون سے سال میں ہوئی؟ ابتدا کب ہوئی؟ چلو اگر آپ مکے میں ہجرت کے بعد ہوئی.
جی
یہ جواب ہے آپ کا.
جی
نیچے
مرضی آپ کی. مدینے سے ہجرت کر کے کیا مکے تشریف لے گئے تھے. چلو وہ نیچے ہو تو دیکھ لیں. اچھا دیکھیں کتاب سے دیکھ کر کسی کے بتانے پر پیڈ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے جواب مل گیا آپ کو تو یہ بیان نہیں کرنا ہے, اپنی یاد سے بیان کرنا ہے. یہ نہیں تحفہ لینے کے لیے اسکرین پر آنے کے لیے آپ کوئی ایسا سسٹم بنا لیں اپنے لیے.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الحمید اتاری فاروق نگر سے ایک ماہ کے لطقاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے بابا جان, سب سے پہلے اذان کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی.
قبول کر لیں ان کو مدنی تربیت گاہ والے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور حضرت بلال سب سے پہلے مؤذن ہیں.
جواب درست ہے. اذان کی ابتدا یعنی شروعات ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی.
باپا تحفہ کیا ہو؟
ان کو دکھا دیں جو کتابیں یہ ان کے پاس نہ ہو تو وہ لے سکیں.
لبیک
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خلیل صادق اتاری اٹلی کے شہر بولونیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟
سر کے بالوں پر اور سفید بال سفید داڑھی اس پر مہندی لگانا جائز ہے, مستحب ہے. البتہ اگر کسی کو سفید بال میں حسن و جمال زیادہ ہے, اس کا بعض بزرگ ہوتے ہیں جو سفید بال میں بہت اچھے لگتے ہیں, تو ان کے لیے پھر سفید بال میں رہنا بہتر ہے, وہ مہندی نہ لگائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے فراز اتاری عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریحانی علاج تجویز فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرا.
ویاکم. اگر زہریلا جانور کاٹ لے تو جہاں اس نے کاٹا ہے اس کے گرد انگلی گھماتے ہوئے ایک سانس میں سات مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اب دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں آفاق اتاری لیاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, غیر طبیب کا دوسروں کو نسخے تجویز کرنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کسی مریض سے ملاقات ہوئی چھٹ کوئی نہ کوئی دوا یا نسخہ ارشاد فرما دیتے ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے, یہ بھی بتاتی رہتی ہے. یاد رکھیے جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کار ثواب نہیں بلکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گھریلو علاج پیج نمبر 7 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور بھی اس میں مدنی پھول ہے. تو ہر ایک مطلب یہ علاج بتاتا پھرتا ہے, یہ غلط کرتا ہے. بلکہ میڈیکل اسٹور والے بھی دوائیں دیتے رہتے ہیں, کمپاؤنڈر بھی بولتے ہیں یہ تو آدھا ڈاکٹر ہے, کنڈا کر دے نیم حکیم خطرہ جان. تو جو آفیشلی ڈاکٹر ہو, سند یافتہ ڈاکٹر ہو, ماہر طبیب ہو, اسی سے علاج کروایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال کہ سند اپنی جگہ پر ہے, سند ہے روحائے ڈبا یا سند ہی اس نے کوئی جعلی حاصل کی ہے یا ہے مطلب پڑھنے میں کمزور ہے اور وہ رشوتیں دے کر یا سورس لگا کر اس نے سند لے لیے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. پر طب میں ماہر ہو, یہ قانونی طور پر یہ کہ سند بھی ہونی چاہیے. یہ قانون دنیاوی قانون کو بھی اپنے اس میں لانا ہے عمل میں, اور شرعی قانون تو وہی ہے کہ ماہر طبیب کے علاوہ غیر طبیب جو ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کسی کے علاج میں ہاتھ نہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ.
قبرستان کی قبر کی دا گلاب بوتل ان پاڑی او باس خلق داسی چیاغی دفناول نفس چکم دے دا پاس پی ہم ار کی گلاب آچی دا سنگا دا غدے دا دے شریر نمائی لکھوکے.
ان اسنائی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, بعض لوگ قبرستان میں میت کو اتارنے سے پہلے ار کے گلاب دو تین بوتلیں ڈالی جاتی ہیں اور بعض لوگ دفنانے کے بعد میت کے اوپر بھی ڈالتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کے کفن پر عطر کافی لگا دیتے ہیں, اتنا لگاتے ہیں کہ کفن تر بتر ہو جاتا ہے, ایسا کرنا کیسا؟
پتہ رضویہ جلد 9 صفحہ 613 رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور میں لکھا ہے, قبر میں گلاب وقت دفن, قبر میں گلاب دفن کے وقت چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں پھر اس کے بعد وہ یہ تو فضا رضویہ کی عبارت ختم ہوئی, اب یہ کہ آگے, ہاں کفن اور بدن کو گیلا نہ کیا جائے نہ اس کا ارادہ کیا جائے, تھوڑا بہت گر جائے تو حرج نہیں, مخصوص صرف قبر کے اندرونی حصے اور اس کی دیواروں پر چھڑکنا ہو, بلکہ مناسب یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے قبر میں اور اس کی دیواروں پر چھڑک دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اس وقت جرمنی میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں نیک عمل پر جاتے ہیں, رمضان کے بعد اس پر استقامت کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیرا.
رمضان میں نیک عمل بڑھ جاتے ہیں عام طور پہ, استقامت کیسے ملے؟ دیکھو سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے نا وہ عمل میں ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے تو بھی عمل میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ, اگر دکانداری ہے اور بازار کا ایسا ماحول ہے تو وہاں بگڑنے کا اندیشہ, خود اپنی دکان ہے اپنی فیکٹری ہے یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کے ارد گرد کا ماحول, یہ بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے. دوستوں کی گیدرنگ اگر بے عمل ہے ان میں رہنے والا بھی با عمل بہت مشکل ہے کہ وہ رہ پائے, تو اس لیے وہ جو عوارض ایسے ہیں جو عمل میں خرابی پیدا کرتے ہیں وہ سب تبدیل کرنے پڑیں گے. صحبت صالح ترا صالح کنت, یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اب یہ کہ اچھی صحبت لانی ہے, مثلاً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ رہیں گے تو بہتری آئے گی, لیکن مدنی ماحول میں بھی ظاہر ہے کہ وہ یوں تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہر ایک باعمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اپنے اپنی پسند کے دوست ترکیب بنا لی یہ ضروری نہیں کہ وہ باعمل ہی ہوں, تو دوستی تو ایک سے دو سے کرنی نہیں ہے, گروپ تو بنانا نہیں ہے, مطلب سب کے ساتھ مل جل کر کل مل کر آپ رہیں گے نا, آپ دیکھ بھال کر کے یہ کتنا پکا ہے نمازوں میں, اس کے اندر خوف خدا ہے کیا ہے, عشق رسول ہے کیسا ہے, سنتوں کا پابند ہے یا نہیں, تو اس طرح کے سائیں بھائیوں کو اگر آپ اپنی صحبت کے لیے انتخاب کریں گے نا, مدنی قافلے کا پابندی سے مسافر ہو, مدنی انعامات پر عمل کرنے والا ہو, زبان کا قفل مدینہ, آنکھوں کا قفل مدینہ اس کو نصیب ہو, تو ایسے کی صحبت مل جانا تو یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے. جو آپ کو انشاءاللہ بدل کے رکھ دے گی. ورنہ پھر آپ بولتے رہیں گے کہ ہم کو استقامت نہیں ہے, ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی, ہمارا عبادت میں یوں ہوتا ہے, نہ دل نہیں لگتا, نہ بھاگنے کو جی چاہتا ہے. یہ سب ہوتا ہی رہے گا. وہ صحبتیں اگر ہوں گی جس کا میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو, گناہوں پر چینلز دیکھتے رہیں گے تو اب یہ کہ آپ گٹر کے پانی میں ہاتھ ڈالتے رہے, وہ لگے نہ میل لگے, نہ گند لگے, نہ بدبو آئے, نہ کچھ ہو, تو یہ کیسے ہوگا. تو گناہوں بھرے معاملات میں آپ جب اپنے آپ کو انوالو کرتے رہیں گے تو سر آپ کیسے بچ سکیں گے. دیکھنا بھی ہے تو صرف آپ مدنی چینل کو اپنا گھر میں بسائیں تو یہ انشاءاللہ الیکٹرانک مبلغ ہے, آپ کو نیک بننے میں مدد کرے گا. صحبت بھی ایسی ہو, اللہ کرے گھر کا ماحول بھی, گھر کا ماحول دیکھو مار مار کے نہیں سدھار سکتے آپ, کیونکہ گھر میں چلتی نہیں ہے. گھر میں جس کی چلتی ہو اگر ایسا کوئی پاورفل ہے وہ بھی اگر مار دھاڑ کرے گا تو سدھار مشکل ہے. پیار سے محبت سے گھر والوں کا ذہن بنائے, نرمی سے نمازوں کا ذہن بنائے, سنتوں کا ذہن بنائے, کھانے پینے کے آداب ان کو بتائے, پڑھائے, گھر میں درس جاری کرے, تو اللہ کرے گا تو گھر کا مدنی ماحول بن جائے گا نا, تو بڑا فرق پڑے گا. آئندہ نسلیں جو سدھر جائیں گی آپ کی, ورنہ آئندہ نسلوں کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بس نیک بنائے اور نیکیوں پر استقامت عنایت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ کیا زہر کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ اگر مسواک کا کوئی ریشہ حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
روزے میں دوپہر کے بعد بھی چاہیں تو مسواک کر سکتے ہیں, مسواک نئی ہو پرانی ہو پانی سے بھگوئی بھی ہو کر سکتے ہیں. البتہ اس کا ریشہ چلا گیا ہے, اس کا ٹیسٹ, مسواک میں مخصوص ذائقہ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ بھی اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے حلق سے نیچے چلا گیا محسوس ہوا ٹیسٹ تو روزہ تو ٹوٹے گا. اسی طرح ریشہ اتر گیا, پتہ ہے کہ اتر گیا محسوس ہوا ہے تو اب یہ روزہ جو ہے ٹوٹ گیا. یہ ساری ان صورتوں میں روزہ یاد ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ بے خیالی میں تو بندہ پیٹ بھر کے اگر کھا لیتا ہے روزہ یاد ہی نہیں ہے اس کو, نارملی وہ کھا لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا, روزہ ہو جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھاؤ تو آپ نے مسواک ہے نہیں کہ آپ کے پاس, تعداد بڑی کم ہوئی کیا ہوا؟ مسواک تو سب کو رکھنی ہوتی ہے نا, یہ تو ہمارا شیطان کو مار بھگانے کا ہتھیار ہے, ہمارے پاس ہونا چاہیے, ثواب بڑھاتا ہے ہمارا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. روزے دار کی, روزہ دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی ابن ماجہ شریف کے حاشیے میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, روزے دار کے لیے مسواک کا استعمال دن کے شروع اور آخری دونوں حصوں میں جائز ہے. روزے میں پورا روزے کا وقت ہے, اس میں جب بھی مسواک کرنا چاہے منع نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک,
فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو، فردانِ بسوا جاری رہے گا، فردانِ بسوا جاری رہے گا، جاری رہے گا ساری رہے گا، میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، فردانِ بسوا جاری رہے گا، فردانِ بسوا جاری رہے گا، جاری رہے گا ساری رہے گا، جاری رہے گا ساری رہے گا۔
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، کیا سفر میں ساتھ اور کھانے سے پہلے مسواک ہونی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا مسواک دانتوں کا پیلا پن دور کر دیتی ہے؟
جی ہاں، سفر میں مسواک ساتھ رکھنی چاہیے، اور سوتے وقت بھی سرانے ہو ذہن نصیب، بے شک دانتوں کی پیلا ہٹ یہ دور کرتی ہے مسواک، الحمدللہ۔ اور سوال میں کوئی اور بھی حصہ رہ گیا؟
سفر
کھانے سے قبل مسواک، اپنا جو رسالہ ہے مسواک شریف کے فضائل، پیج نمبر 6 سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ رمضان مرحبا۔
دنیا کی آبادی کے کم و بیش 95% لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان میں سے بعض معمولی اور کچھ سنجیدہ نوعیت کی ہیں۔ صحت کی اہمیت کا اندازہ بیماری کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں طرح طرح کے موذی امراض جنم لے رہے ہیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک وجود انسانی کو بیماریوں نے آ گھیرا ہے۔ ان نت نئی بیماریوں نے انسان کو تھکا کر رکھ دیا ہے۔ کیا بچہ کیا بڑا، عمر کے ہر حصہ سے بیماریاں جڑی ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بیماریوں سے کیوں کر بچا جائے؟ کیا بیماری بھی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے انداز زندگی میں تبدیلی لانے کی حاجت ہے؟ اور خوراک کا اس میں کہاں تک کردار ہو سکتا ہے؟
حقیقت تو یہ کہ بیماری اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، اس سے بندے کو لگام پڑتی ہے، اللہ یاد آتا ہے نا، یعنی کچھ آپ کو جیسے جھٹکا لگا تو منہ سے اللہ نکلے گا، اللہ یاد آتا ہے۔ تو بیماری میں بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خطرناک بیماری ہو تو بہت زیادہ وہ ڈرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اور کوئی بیماری نہ ہونا ہی ہے ظاہر خوف کی بات ہے، فرعون کو 400 سال زندہ رہا یا زیادہ بلکہ 400 سال میرا خیال 300 سال تک تو اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا فرعون کو، کیسا سرکش اور ڈھیٹ تھا، تو کوئی بیماری نہ ہونا یہ خوف کی بات ہے. 40 دن کے اندر اگر کوئی بھی پریشانی نہ آتی، مصیبت نہ آتی، تو بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کوئی ہمیں یوں تو نہیں چھوڑ دیا گیا ہو. تو اب یہ کہ مہلک بیماری، خطرناک جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بہرحال ان سے تو بچنے کے لیے بندہ دعائیں بھی کرے. باقی اب ہلکی پھلکی بیماریاں، نزلہ ہو گیا تو، زکام ہو گیا تو، تھوڑا بہت سر کا درد تو، کبھی ہلکا پھلکا بخار آ گیا، تو اس کی پرواہ نہ کرے. یعنی یہ بہت مفید ہوتے ہیں یہ مرض، اور دوسری بیماریوں سے بسا اوقات یہ روک بھی بنتے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ وہ اللہ کی یاد بھی اس سے رہتی ہے، بندہ اپنی بے بسی کو پہچانتا ہے. آپ کو ارب خرب پتی ہو، اس کو نزلہ ہو گیا ہے نا، یہ خربوں روپے اور سونے کی ہینٹیں بھی سر پہ مارے گا نا، یہ نزلہ نکلے گا نہیں، جائے گا نہیں، یہ رہے گا، یہ اپنے وقت پر جائے گا. سر میں درد ہے، سون کی ہینٹوں سے سر پھوٹ تو سکتا ہے، درد دور نہیں ہو سکتا. اس کو بے بسی اپنی پتا چلے گی، اگر اپنے ہیں کیا، کس بات پر پھوپا کرے، دولت سے بہت بہت تو دوا مل جائے گی، شفا تو نہیں خریدی جا سکتی. تو اللہ تعالی یاد آتا ہے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں. تو اس لیے اس میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالی کی بس رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. ایک بزرگ کو درد سر ہوا تو انہوں نے اپنے اوپر 400 رکعتیں نفل، کہا کہا کہ میں 400 رکعت نفل ادا کروں گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کو درد سر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا. اللہ نے ایسی بیماری تھی مجھے جو انبیاء کرام کو پیش آتی تھی، حاضر ہوتی تھی. انبیاء کرام علیہ السلام کو درد سر اور بخار یہ حاضر ہوتا تھا. خود آقا، ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اکثر درد سر اور درد کمر رہتا ہے. یعنی کہ شکوا نہیں کیا، وہ اسی ضمن میں الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، مجھے بھی رہتا ہے. تو یہ کہ بیماری کو منحوس نہ سمجھے، گناہوں کو مٹاتی ہے، درجے بڑھاتی ہے، صبر کریں تو جنت دلاتی ہے. البتہ اللہ تعالی سے عافیت مانگی جائے، بیماری مانگی نہ جائے، عافیت مانگی جائے. اور یہ بڑی بڑی بیماریاں تو ویسے بہت ظاہر خطرناک بھی مانی جاتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، بہت تکلیفیں دیتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اس پر صبر کر نہیں سکتے. تو علاج کرنا بھی سنت، علاج کر سکتے ہیں، سنت ہے یہ. تو اب یہ بیماریاں بے اعتدالی جو ہوتی ہے نا کھانے پینے کی، اس سے تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ڈٹ کر کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پیٹ کی خرابی سے کم و بیش 80% بیماریاں ہوتی ہیں، یہ طبیبوں کا کہنا ہے. تو اس لیے وہ پیٹ خراب نہ ہو اس کا خیال کرے، کھانا ایک تو خواہش ہو ہاتھ روک لے، یعنی کہ مزید کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن اب پیٹ تو تقریباً بھر جاتا ہے، اور بھرتا ہی نہیں ہے، بازو کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا. تو یہ کہ خواہش ہے ابھی کھانے کی، ہاتھ روک لے، کم از کم اتنا کرے. اور بہتر تو یہ کہ بھوک کے تین حصے کرے، ایک حصہ بھوک، ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا، ایک یعنی پیٹ کی بھوک کے تین حصے کرے، ایک حصہ غذا کھانا، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھے پیٹ میں، ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ. یہ حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زیادہ ہی کھانا چاہے تو یوں کرے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پورے دن میں دن رات کے اندر ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اور یقیناً ہماری طرح ڈٹ کر نہیں، مختصر سادہ غذا، جو شریف کی روٹی، اور بہت آپ کی تو غذا سادہ ہوتی تھی اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، بھوک سے کم، چند نوالوں پر مشتمل تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غذا. اللہ تعالی ہم کو بھی احتیاط نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. تو اب اگر کوئی ایک وقت کھانے والی سنت پر عمل نہیں کرتا، تین بار کھاتا ہے دن میں، ہمارے یہاں رواج تین بار کا ہے، تو گناہگار نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تین بار بھی کہنے کی بات ہے، تین بار تھوڑی ہے. صبح ناشتہ کیا، بریک فاسٹ، پھر دوپہر کو تو دیر ہے نا، بیچ میں کچھ نہ کچھ بیکری آئٹم، کوئی چائے شائے ہو گئی، یہ ہو گیا، تو یہ دوسرا ٹائم ہوا. اب بریک وہ اب آ گیا، اس کو کیا لنچ ٹائم آیا دوپہر کا، لنچ کیا، پھر ابھی کھانے کو تو دیر ہے، اب وہ بیچ میں کوئی ریفریشمنٹ کے نام پر کچھ نہ کچھ تلی ہوئی چیز، اسی طرح پیٹش، چائے، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، یہ چار ہو گئی. پھر ڈنر، شام کا تو ہے نام، 10 بجے 11 بجے لوگ کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار میرا پیٹ سیٹ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا یار، کوئی نظر تو نہیں لگ گئی، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کروا تو دیا ہے، شیطان نے کروا دیا ہے، کھانے پہ لگا دیا اپنے کو. تو جب یہ بھرتے رہیں گے تو پھر چباتے بھی نہیں ہیں، پھر کس غذا کے فوراً بعد پانی پینا چاہیے، کس غذا کے بعد نہیں پینا چاہیے، اب کو تھوڑی یہ شدھ ہے، بھرنا ہے بس کھانے پینے سے. حدیث پاک میں کہ پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں، جس کو بھرا یہ نہیں، اتنا اس کو بھرتے ہیں کہ بس ہم لوگ خدا کی پناہ. تو پیٹ کہاں سیٹ ہوگا یار، جب دیکھو بیمار ہو جاتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. سومو تصح، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن رمضان شریف کے آخری جو دن آتے ہیں نا، اس میں ایک تعداد ہر سال بیمار ہوتی ہوگی، اور آپ ڈاکٹروں کو پوچھ لینا، ان کیا ڈاکٹروں کے یہاں پرائیویٹ کلینک کو بند کر کے شاید کوئی اعتکاف نہیں کرے گا آخری 10 دن، مشکل ہے. یا وہ کرے گا کہ جس کی بڑی کلینک ہے اور اس کے دوسرے بھی ڈاکٹر ہیں، کہ بھی جوش آ گیا اور کوئی ایک آدھ بار کر دیا اعتکاف تو کر دیا، ورنہ نہیں کرے گا 10 دن کا اعتکاف، کیونکہ آخری 10 دنوں میں وہ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور کلینک میں بھیڑ ہو جاتی ہے دواخانوں میں. یہ مجھے تجربہ ہے، آپ کو ڈاکٹر بھی، آپ خود کو بھی اپنے آپ کو تجربہ دو، کیا یہ مطلب روزہ نہیں بھیج رہا، یہ بھیج رہا ہے سموسہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس، کباب نے دھکا مارا ہے، نرم نرم پکوڑیاں جو ہے نا یہ آپ کو پھسلا کر لے جا رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو پھر جو بخار چڑھتا ہو، یار میری تو عید بھی خراب ہوئی اور یہ ہو گیا، اور عید خراب بھی یوں ہوئی نا، کیا وہ سیوئیاں اور شیر خرما کیسے پئیں گے، عید اس کا نام، کھانے پینے کا نام، سیر و تفریح نہیں ہو سکی، فلم نہیں دیکھ سکے جا کر، تو عید خراب ہو گئی، نعوذ باللہ، عید اس کا تو نام ہے ہی نہیں نا. تو بہرحال یہ کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو بخار آ گیا آخری دنوں میں یا کچھ بیمار ہو گیا، تو اس پر ہم نے کوئی بھی دل آزار بات نہیں کہنی، اور یہ ضروری نہیں کہ اس نے کھایا پیا ہو جب بھی یہ بیمار ہو گیا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے اکثر آخری دنوں میں نزلہ ہو جاتا ہے رمضان شریف کے. اچھا اب میری غذا تو کوئی میرے کو قریب سے دیکھے تو اس کو تعجب ہو، جس طرح میری الحمدللہ احتیاطیں ہوتی ہیں. اب میں یوں من کو منا لیتا ہوں کہ یار رات کو سارا مہینہ وہ گھنٹوں بیٹھتا ہوں، تو دو مدنی مذاکرے تو یوں مشقت، جیسے من کو مناؤں، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، یہ ذہن بنانا چاہیے. لیکن جنرل میں نے بات کی کہ زیادہ کھانے پینے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کھانے پینے کی احتیاطیں نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رمضان شریف کی میں خاص بات کر رہا تھا اپنی غذاؤں کے لیے کہ عام طور پہ لوگوں کا وزن بڑھتا ہوگا رمضان میں, آپ چیک کر لے تو میرا گھٹتا ہے, کم ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, میں نے یہ نوٹ کیا ہے الحمدللہ. رمضان شریف میں زیادہ احتیاطیں کرتا ہوں, یوں کہہ لیجئے. یہ سارا پھر مدنی مذاکرہ اور یہ سب دشوار ہو جائے گا, بیٹھ نہیں سکوں گا. کھانے پینے سے تو پریشانی بڑھتی ہے, جان نہیں بنتی, جان برباد ہوتی ہے زیادہ کھانے سے, ہے نا. کھاؤ پیو جان بناؤ, کھاؤ پیو جان گھٹاؤ, جان برباد کرو اپنی زیادہ کھانے پینے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, حرص سے بچائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
تعالی علی محمد. اٹلی
کے حرص سے تو یا رب نجات دے دے,
کہ ہمارے عاشقان رسول جمع تھے اور یہ غالباً مدنی قافلے کا ایک منظر ہے, آپ کو دکھا رہے ہیں.
محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. میں اپنے پچھلے باطل مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور ایمان لے کر آتا ہوں. میرا نام محمد ہوگا اور پورا نام انشاءاللہ محمد جی شان
ہوگا.
رمضان کی برکتیں ہیں, سعادتیں ہیں, اللہ نے ہمارے یہ پیارے اسلامی بھائی اسلام کی دولت سے سرفراز کیا الحمدللہ.
انشاءاللہ
دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. بتایا دعوت اسلامی الحمدللہ سنتیں بھی سکھاتی ہے, فرائض علوم بھی سکھاتی ہے انشاءاللہ. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی مل کر انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے ان کو قرآن پاک سکھائیں گے
انشاءاللہ,
نماز انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے جو اسلامی میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک کرم سب کے گناہ معاف کرے. کیا والی کو بولا ہمارے اسلامی بھائی نے اسلام قبول کیا, سارا اسلام میں داخل ہو گئے, اپنے باطل مذہب سے توبہ کر لی, بولا ان کے پچھلے گناہ معاف فرما, اگلی زندگی میں انہیں کامیاب مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کے گناہ معاف
فرما. ماشاء اللہ, پہلے توبہ کروائے اس کے باطل مذہب سے, جو بھی اس کا یعنی باطل مذہب میں بھی سمجھیں گے نہیں, اس کا جو بھی کفریہ مذہب ہو نا اس سے توبہ کروائے اور اب کلمہ اس کو پڑھائے اور ترجمہ اس کی زبان میں اس کو پڑھائے کہ اس کو پتا چلے گا یہ کیا ہے.
باپا ایک رہنمائی فرما دیں کہ اگر کوئی بھی آ کے اس طرح خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو وہ خود ہی اس کو کلمہ پڑھا دے یا کسی کے پاس لے کے جائے؟
کسی کے پاس لے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, خود ہی اس کو جس طرح میں نے عرض کیا نا توبہ کروا کے کلمہ پڑھا دے. اب مزید دین کے احکام سکھانے کے لیے بھلے علماء کی خدمت میں حاضر کرے اس کو. خود اگر یہ کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا بڑا اہتمام ہوگا اور بھائی وہ فلاں ٹائم پر تیار ہو کے آنا, ہم سب کو جمع کریں گے, کیمرہ بھی آئے گا اور ہم آپ کو مسلمان کریں گے, تو اس طرح تو اس کے لیے تو یہ تاخیر ہوئی. اتنی دیر اس کے کفر پر بندہ جیسے راضی ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کلمہ پڑھائیں گے مسلمان کریں گے, تو اب تھوڑی دیر اب چاہے وہ دو منٹ ہو چاہے دس منٹ ہو, دو منٹ یا دس منٹ تو اس کے کفر میں رہنے پر راضی ہوئے نا, اس دوران یہ مر بھی سکتا ہے کفر پر معاذ اللہ. تو یہ راضی کفر پر راضی ہونے کا اس پر الزام آیا وہ رضا ببک رضا بل کفر بے باقی رہنے پر اس کا ہاں رضا بے بقاء الکفر کا اس پر الزام آیا کہ کچھ دیر اس پر رہنے کے یہ راضی رہا کہ اس کے اندر کفر بھلے رہے معاذ اللہ ہمارا مطلب کلپ بن جائے یا اب مدنی گلدستہ بن جائے کچھ اگر یہ نیت ہو سکتا ہے یہ اسی طرح بیٹھے ہو سب ہلکا لگا کر اچانک کوئی دروازے میں گھس آیا ہو اے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ توبہ کرو تو صحیح ہے ورنہ اگر یہ اہتمام کیا اور پہلے سے مسلمان نہیں کیا تو ان سب کو توبہ کرنی ہوگی کلمہ پڑھانا ہوگا جو جس چیز نے ایسا کیا اور اس لیے کہ عالم کے پاس لے جائیں یا اس کا اہتمام کریں ہم کو ایسے کلپ کی ضرورت نہیں جو کسی کے ایمان کو داؤ پہ لگا دے تو اس کو علماء نے کفر کہا ہے حرام تو ہے بہرحال لیکن بعض علماء نے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے کہ جو اس طرح تاخیر کرتا ہے رضا بے بقائل کفر کا جس پر یہ الزام آیا تو اس پر بھی سرکار مفتی اعظم نے کہا کہ یہ بھی توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے لزومی کفر اس پر ہے
آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول
جیسے اس کو غسل کروانے کا یا وضو کروانے کا مشورہ دے کہ پہلے وضو کر کے آؤ یا غسل کر کے آؤ یہ کیسا
یس نہیں یس اس کی کسی کی بھی اجازت نہیں ہے یہ یہاں تک کہ ایک بار تو مدنی چینل پر میں نے ایک منظر دیکھا اتفاق سے میں دیکھ تک اتنا نہیں ہوں لیکن میں دیکھ لیا وہ یہ اسی طرح جمع ہوئے اب اس کو پوچھا بھائی راضی خوشی سے مسلمان ہو رہے ہو نا اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ بول دیتا تو گیا وہ بھی اور یہ بھی پھنس جاتا پھنس تو گیا وہ کہ اس طرح اس کے پکا کر کے پھر اس کو توبہ اور کلمہ تو میں یار یہ تو تاخیر ہو گئی پھر میں نے اپنے مفتی صاحب سے رجوع کیا میں نے کہا یار یہ ایسا ہوا ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا تو ہے یہ ایسا ہوا ہے تو یہ تو کفر ہے تو پھر خیر میں نے اس مبلک سے رابطہ کیا اور ان سے بات کی میں نے کہا یار یہ تو تم پر حکم کفر لگ رہا ہے تم نے پوچھا گا کہ تم کو کس نے کہا تھا اس کو پوچھو کہ راضی خوشی ہو رہے ہو کہ نہیں ایک آیا مسلمان ہونے کے لیے اب راضی خوشی کا پوچھنے کی ضرورت نہیں چلو راضی خوشی سے نہیں ہے خوف زدہ ہے وہ لیکن دل میں وہ چاہتا ہے کہ میں بس مسلمان ہو جاتا ہوں اب اس کو خامہ کا کھٹانا اس کو کہ سوچ لو غور کر لو اس طرح بھی یہ جاہل لوگ کرتے ہوں گے کوئی کچھ بھروسہ نہیں ہے تو خیر اس نے بےچارا وہ تو سعادت منتا اپنا اس نے مجھے بتایا توبہ کر بھی کلمہ پڑھ لیا اس عیسائی بھائی نے جس نے ایسا کیا تھا تو یہ میں نے کہا یہ مسائل سب کو بتانے کے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً ہم بتاتے ہیں اس طرح یہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں نہ جا پڑے ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے
امیر السلط نے مدنی پھول دیے جس پہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جو یہ واقعہ ہے جس کے جو ہم نے مدنی گلدستہ بھیجا ہے یہ اصل آئے کچھ بات چیت بھی ہوئی اور اس کے بعد جا کر انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا کہ مجھے آپ دارا اسلام میں خارج داخل کر دیں اور یہ ابتدان ایسا نہیں یعنی اس کی معلومات حاصل ہونے کے بعد یہ ہم نے چلایا ہے
مدینہ ہاں اگر ایسا کوئی جمع ہو کر بیٹھے ہیں اور وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے وہ سوال جواب کرتا ہے اور کوئی ایسا اہل علم اسلامی بھائی ہے جو اس کو مطمئن کرتا اور پھر یہ اس کا مدنی گلدستہ بنتا ہے تو مدینہ لیکن اکثر یہ مدنی گلدستے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں تو اللہ بہتر جانے اس کی کیا حقیقت ہے ہم کو نہیں پتا ہر جگہ یہ سوال جواب ہی ہوتا ہے یا کیا اللہ بہتر جانے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے بس یہ ہم کو نام نہیں چاہیے واہ نہیں چاہیے ہم کو اللہ کی رضا چاہیے ویسے ڈنکا تو بج ہی رہا ہے مدنی چینل کا یار زینت ہی زینت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈنکا اتنا بج رہا ہے کہ بس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں تو ہم کو کوئی بھی اس میں یہ نہیں چاہیے اس طرح کا جعلی دکھاوا یا نہیں کرنا اپنے کو اللہ کی رضا چاہیے برکت اسی میں اللہ کی رضا اسی میں صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
سدا کے لیے مجھ سے راضی ہوں مولا صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بحر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بحر رمضان رضا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بحر رمضان
کے 9 سال پورے ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں اکثر لوگ مسواک کر کے وضو خانے ہی میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح کافی تعداد میں مسواک جمع ہو جاتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟
اللہ اللہ، اپنی مسواک کے عام طور پہ لوگ کم رکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس مسواکوں کا یعنی نئی مسواک رکھ دیتے ہیں، تو اسی کو اٹھا کر وہ جس طرح آتا وہ دانت مانج کر یہ لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایسا بھی شاید ہوتا ہے، اپنی ذاتی مسواک جو خریدے گا، اب یہ 10 روپے کی ہے، یہ پہلے 10 روپے کی تھی پیلو کی مسواک، یہ افضل ہے، اور مسواک تو اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، تو 10 روپے کی مسواک جو جیب سے لے گا وہ فیضان مدینہ میں کیوں درازیں نہیں بھر جاتی، تو شاید یہ مفت کی ہوں گی جو یوں کر رکھ لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جس نے بھی لیا یہ اس کی مالک ہو گیا، ہو اب اس نے رکھ دیا تو شاید اس نیت سے رکھتا ہو کہ دوبارہ بھی جب میں آؤں گا یا وضو کرنے کے لیے تو اس کو استعمال کروں گا۔
ہوتا ہے جو پابند ہوتے ہیں نماز کے وہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص جگہ پہ اپنی رکھ دیتے ہیں اور جب آتے ہیں وضو کے لیے تو پھر وہاں سے اٹھا کے وہ مسواک کرتے ہیں،
اب بھول بھی جاتے ہوں گے کبھی رکھ کر، لیکن یہ کہ ابھی اس کو لقطہ ہی قرار دیا جائے، اس کو یہ ہم قیاس سے اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ مفت کی ہوگی اس نے چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا لیکن یہ کہ ایسا ہوتا ہو تب بھی مطلب ہم کو کنفرم نہیں ہے نا کہ اس نے سب کے لیے مباح کر دیا کہ جو چاہے لے جائے، تو اس لیے ہم مطلب یعنی اس کو لقطہ سمجھیں گے، وہ لقطے کے حکام اس کا اعلان کرے پوچھے، جب مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے تب جا کر یہ خود فقیر ہے تو رکھ لے یا فقیر کو دے دے وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ یہ استعمال شدہ کی قیمت ختم ہو گئی، اب یہ بیچنے جاؤ تو کوئی بھی نہیں لے گا۔
یہ تو اس طرح جمع ہوتی بھی نہیں ہے مساجد میں، بعض مقام پہ ہوتا ہو ایسا کہ ایسی جمع ہو جاتی ہوں، عام طور پہ چند ایک ہوتی ہیں، وہ ایسی جگہ رکھی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو وہیں رہنے دیا جائے تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اس کے رکھے رہنے میں، تو وہیں رکھے رہنے دی جائے، اس قابل استعمال نہ رہے تو پھر ایک الگ صورتحال ہے.
بابا اس میں وضو خانے پر اگر ہم یہ جیسا بھی جو باتیں چل رہی ہیں تو اس سے ذہن بنے کہ اگر میں اپنی مسواک جو وضو خانے پہ رکھ دوں تو یہ تو اتنی تعداد ہو جائے گی کہ پھر سنبھالنا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ وضو خانہ جب دھلتا ہے نا تو خادمین پھر اس وقت اس کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ سائٹ پر اٹھا کر اس کو
یہ مکس ہو جائیں گی، ایک جگہ وہ کر دے گا
جی جی جی،
بلٹ پلٹ پانی اس پہ آ جائے گا اور وہ جو واشنگ لکوڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہوگا،
پائپ سے عموماً دھوتے ہیں تو پھر وہ
ہاں آزمائش ہو جاتی ہوگی. تو یہ وضو خانے میں بہرحال یہ رکھنا تو نہیں چاہیے، یہ اگر کوئی یعنی کہ بھول گیا رکھ دیا تو بہرحال یہ کہ
وہ رکھتے بھی بہت غلط انداز میں، وہ پائپ ہوتے ہیں پائپ میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں گھسیڑ کیوں رکھیں گے، تھکے اس کو نکالیں وہاں پہ گھسیڑ کے رکھ دیتے ہیں.
سنا ہوتا ہے نا کہ کھڑی رکھنی چاہیے ریشے کی، تو شادی ہے وہ لوگ کھڑی رکھتے ہوں گے اس کو.
بعض اوقات وہ مسجد کی ٹوٹی وضو خانے کی ٹوٹی ٹوٹ جائے نا،
اس میں یہ خادم کا کارنامہ ہوتا ہوگا، کسی کی مسواک اٹھائی اور منہ بند کر دیا، یہ بھی غلط ہے. بہرحال یہ کہ ہے تو لکتا ہی ہے، اگر قیمت بنتی، میرے خیال میں قیمت نہیں بنتی اس کی، کوئی بھی نہیں خریدا، استعمال شدہ کہہ کر اگر یہ بیچیں گے نا تو کوئی لے گا نہیں، ایک روپے کی بھی نہیں لے گا، نہیں میرے کو جراثیم لگ جائیں گے، یہ عوام کا تھوڑا ذہن ہوتا ہے. نہیں وہ کسی مخصوص فرد کی کوئی تبرکن لے اس کا مسئلہ الگ ہے، تو وہ بکتی نہیں ہے وہ، تو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن جنرل پبلک جو ہوتی ہے اس کا کوئی بھی نہیں لے گا استعمال شدہ، مستعمل بیچنے کا عرف بھی نہیں ہے، بھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ استعمال شدہ کپڑے تو بکتے ہیں، مسواک کے نہیں بکتے، اللہ بہتر جانے. خادم کے لیے، خادم کے لیے بھی آزمائش کہ بیچارہ صفائی کرنا ہو تو کرے کیا مسواکوں کو. تو اس لیے اب آپ جو سن رہے ہیں کم از کم اپنی مسواک یار اپنے پاس رکھے نا، قصہ ہی پورا ختم، نہیں رکھے وضو خانوں پر مسواک، آزمائش پہ نہ ڈالے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جواب دیجئے. حسنین کریمین کے نانا جان کو تو سب جانتے ہوں گے، بتائیے ان کی نانی جان کا نام کیا ہے؟
بابا اس کا جواب کون دے گا؟
یہ عوام انہ تو حسنین میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے شاید،
جو کھڑا ہوگا اس کے پاس تو آنا ہی نہیں ہے، جو بیٹھے بیٹھے آپ نے ہاتھ
اٹھا. یہ میری برادری کو یار موقع دو یار، 60 سال سے اوپر والوں کو، 60 یا اوپر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لطف خان اتاری میاں والی پاک حسنی کابینہ، عمر 57 سال.
57
جی حضور.
ماشاءاللہ.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ تو 60 سال سے اور اوپر کا کہا ہے میں نے تو. تو بھی آپ تھوڑا کچھ ہوتی ہوں. چلو جواب درست ہے. اچھا وہ تلفظ خدیجۃ الکبریٰ یا خدیجہ بھی کہہ دیں، خطے تا نہیں ہے دال ہے، خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ.
اچھا خدیجہ بھی ہے تلفظ اس کا شاید، واللہ اعلم. تو معروف تو یہی ہے خدیجۃ الکبریٰ، تو خدیجہ کہہ دیں تب بھی چلے گا. ماشاءاللہ. حسنین کے معنی یہ میرے کو مدنی منے اگر ہیں تو یہ بتا دیں، 10 سال سے چھوٹے والے.
ماشاءاللہ 10 سال سے چھوٹے مدنی منے آ جائیں بھائی، مرحبا.
ये
10 साल वाले आदमी है आज है ना, आ जाए भाई
बच्चे के तरकीब
मदनी मुन्ने कौन जवाब देगा, आप देंगे
नाम।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر بتائیے گا، نام بتائیے گا، کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ،
مدرسۃ المدینہ.
کیا پڑھتے ہیں؟
نام اسنین.
جی پڑھتے کیا ہیں؟ حفظ کرتے ہیں؟
ناظرہ.
ناظرہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کا نام؟
اسنین.
نام ہی حسن ہے.
حسن اور حسین کو ملا کے حسنین بنتا.
جواب درست ہے. مدنی منع کو 100 روپے کا تحفہ ملے گا. اچھا جتنے مدنی منع 10 سال سے چھوٹے کے آئے ہوں ان سب کو اب یہ ایک ایک بار تو 100 روپیہ دینا ہے، اور پھر بار بار جب آئیں تو 10-10 روپیہ. جو پہلی بار آئے اس کو 100 روپیہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ جو آپ کے پاس میں جو ہیں ان کو بھی تو ملنا چاہیے. جی ہاں
سمجھ بھی پڑی ہے کہ نہیں سو کیا پتا،
مطلب ہے تو ملنا تو 10 سال سے، تو یہ بھی تو چھوٹا ہی ہے نا.
اس کے ابو کے جیب سے نکالوں گے،
آپ کے پیچھے بھی
تو ہے نہیں،
آپ کے پیچھے بھی
10 کے نوٹ ہیں میرے پاس.
ہاں تو 10 کا بھی 100 کا بھی
نوٹ دینی پڑیں گے.
10-10 کے 10 بھی ملیں گے تو زیادہ خوش ہو جائے گا.
نہیں اس کے ابو سے
یہ ایک اور آ گیا آپ کے ایک طرف.
چلو مگر یہ پہلی ملا پہلی بار نا اس کو.
ہاں پہلی بار تو سوچ ملے
گا. غوث پاک ابو بکر آ گیا.
جی
وہ سیا کمپیوٹر
ایک شاید دور سے کہیں مطالبہ طور پر شاید آیا ہو تو پتہ نہیں ہے.
چلو بھائی اس کو 100 روپے. چلو بھائی ابو بکر نہیں اس کے لیے شاید آیا ہی نہیں ہے. آپ کے ابو کی ملک ابو کے پاس جمع کروا دو.
انزلہ باپا
مشادے ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشادہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں نور کا صاف.
پڑھے پڑھے.
صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے جائیں گے، سچی بات سکھاتے جائیں گے، سیدھی راہ دکھاتے جائیں گے، سیدھی راہ دکھاتے جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گے، سچی بات سکھاتے گے، سیدھی راہ دکھاتے گے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کے صدقے جیسے ان کے نام کے صدقے جیسے جیتے ہم جلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی
بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ
دکھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے رب کے موتی یہ قاسم رب کے صلی اللہ علیہ وسلم نزعِ روح میں آسانی دے نزعِ روح میں آسانی دے کلمہ یار دلاتے یہ ہے کلمہ یار دلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے پلہ بھاری بناتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پی ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈھار سے سلم سلم کی ڈھار سے پل سے ہم کو چلاتے یہ ہے پل سے ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آصف باب المدینہ کراچی. باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. باپا مدینہ پاک میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک مقام ہے جنت کی کیاری. اس جنت کی کیاری میں کوئی حاضر ہو کر اعلی حضرت کا یہ شعر ہے.
جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے.
سنا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اب وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اعلی حضرت کے اس شعر کی کچھ وضاحت فرما دیں.
یقیناً جو جنت میں داخل ہوگا وہ اسے نکالا نہیں جائے گا, پھر دوبارہ دوزخ میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور سے لے کر آپ کے جو مبارک مکان ہے گھر شریف ہے اس کے درمیان جنت کی کیاری ہے. روزۃ الجنہ روزۃ من ریاض الجنہ, تو یہ جو جنت کی کیاری اس کو بولتے ہیں. روزۃ الجنہ بھی بولتے ہیں, عوام میں ریاض الجنہ بولتے ہیں, جنت کے باغات. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت کے جو اس حصے میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا.
روضۃ من ریاض الجنہ, تو چونکہ اس کے بارے میں ہدایت بخشش کے حاشیے میں بھی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث پاک میں اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, حصہ کہا گیا ہے, تو اس لیے امید رکھی گئی ہے اس پر کہ یہاں جنت کے اس ٹکڑے میں داخل ہوگا. شارحین حدیث نے لکھا ہے, مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں, کہ حقیقتاً یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اب جو یہاں پر آ گیا تو پھر وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جاتا, تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے لائیو چیٹ پر جو کچھ سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے بابا کہ کسی بڑے شاپنگ سینٹر پر جانا ہو تو بعض اسلامی بھائی ٹوپی پہن کر جاتے ہیں کہ وہاں عورتوں کا رش ہوگا تو امامے میں کیسے جائیں, ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, ٹوپی میں جائیں یا امامے میں جائیں یا اس کے آگے کچھ اور آپ فرمائیں گے؟
یعنی امامے میں یہ شک پڑتا ہوں کہ بابا جی لگتا ہے تو یہ تو دال میں کچھ کالا ہے, یعنی کہ وہ اچھا لگانا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو ذہن معاذ اللہ, ورنہ یہ کہ ایسی جگہ پر بندہ جائے کیوں بلا سخت حاجت کے, اور جائے تو ایسے حلیے میں جائے کہ عورت نظر اٹھا کر دیکھے نہیں, دیکھے تو اس کو مزہ نہ آوے بابا جی لگے. تو چاہے ٹوپی پہنے چاہے امامہ باندھے, یہ مطلب ہے سب نفس کی شرارتیں. تو داڑھی بھی تو اگر ہی تو داڑھی کے ساتھ بھی تو گیا ہی ہوگا نا. کئی لوگ اس طرح داڑھی رکھتے بھی نہیں ہوں گے کہ یار یہ ہماری عورتوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے. تو حالانکہ اگر عورتوں سے ڈیلنگ ہے اور عورتوں کے اس ڈیلنگ میں خود کوئی گناہ نہیں کر رہا تو پھر تو اس کو داڑھی بڑی رکھنی چاہیے ایک مٹھی. امام ابھی ٹپ ٹاپ کا نہیں ہونا چاہیے, سادہ سا باندھ لے لپیٹ لے, ویسا ہولیا رکھے اپنا کہ عورت فری ہونے کا سوچا ہی نہیں. اے بابا جی اپنے کام سے کام کاروباری نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ مدینہ مدینہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. اسلامی بہن کا ایک سوال ہے, امیر علیہ سنت اس بات کی تعلیم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے سب سے کمتر اور سب سے زیادہ گناہگار سمجھنا چاہیے. اب اگر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں جو گناہ ہم نہیں کرتے تو کیسے اپنے آپ کو ان سے کم سمجھا جائے, اس معاملے میں ارشاد فرمائیں.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے, آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منسوب ہے یہ قول, شاید میں نے کہیں پڑھا ہے. تو اصل جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں. جھوٹ ویسے عام طور پہ جو جھوٹ ہم جب بولتے ہیں لفظ جھوٹ تو یہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے, گناہوں بھرا جھوٹ, گناہ جھوٹ بولنا جس کو عام طور پہ لوگ کبیرہ گناہ بولتے ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ اس صورت میں ہے کہ جس میں کسی بندے کی حق تلفی ہو, ورنہ جھوٹ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے. لیکن چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر کیا تو اب سخت بڑا ہو گیا, سخت کبیرہ گناہ ہو گیا. تو بعض جھوٹ ایسے ہیں یعنی کہ ایک جھوٹ تو یہ کبھی جھوٹ بولنا وہ عبادت ہوتا ہے, یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے, وہ یہی کہ عاجزی میں جھوٹ بولا کہ میں گناہگار ہوں, میں سب سے گناہگار ہوں. تو یہ عاجزی کے کلمات ہیں, دل کی نیت کے ساتھ ہو تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے. اگر دوسروں پر اپنی انکساری کی چھاپ ڈالنی ہے تو پھر یہ کہ حب مدا حب جا اور شاید ریا میں بھی ہو سکتا ہے یہ آ جائے. تو اس لیے وہ دوسرے جو بھی ایک سے گناہگار ہمارے اطراف میں ہوں, اللہ تعالی کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے, ہمارے پاس کوئی سب آلہ نہیں جس سے ہم ناپ لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ پر توبہ کرنا اس کے مقدر میں ہو اور توبہ کر لے گا اور خوب ترقی کرے گا دین میں, اور اللہ نہ کرے ہم کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس سے زیادہ گناہوں میں پڑ جائیں, اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے. بہرحال لے کے ہمیں اپنے آپ کو سب سے گناہگار سمجھنا چاہیے, عافیت اسی میں ہے. دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر, اپنے سے حقیر جاننا, اس سے اپنے آپ کو بہتر جاننا, برتر جاننا, بڑھ کر, یہ تو تکبر ہے. اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ وعید ہے حدیث پاک میں. مسلمان ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب بخش دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا عذاب پانے کے بعد وہ جنت میں جائے. تو بہرحال لے کے اپنے آپ کو سب سے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم کو,
میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم, میں سب سے برا ہوں
سرا پا
سرورا تم پہ کروڑوں درود میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو سراپا خطا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے چار نام تو شام کو لے لیے تھے, مزید چار نام پیش کرتا ہوں, پھر چار نام کچھ دیر کے بعد پیش کیے جائیں گے اور ان بارہ میں پھر کسی ایک کا نام نکالا جائے گا. آج تو حج کی کل ہو چکی, بس بذریعہ عمرہ سفر مدینہ حاضری مدینہ مرکز الاولیاء کے محمد سہیل بن منظور, سہیل بن منظور, سہیل بن منظور مرکز الاولیاء ضیاء کوٹ, عتیق الرحمن محمد انور, عتیق الرحمن محمد انور, عتیق الرحمن گجرات پنجاب پاکستان, شان عالم احمد, شان عالم بن احمد, شان عالم بن احمد صلو علی الحبیب.
بابا ایک نام اور,
شان عالم, اچھا نواب شاہ غلام حیدر واحد بخش, غلام حیدر بن واحد بخش, غلام حیدر بن واحد بخش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زہیب ہیں,
آج عصر میں جن کے نام پکارے گئے تھے اور موجود تھے وہ آگے آ جائیں.
یونس عباسی کہہ رہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟
جائز ہے,
جائز ہے,
بالکل جائز ہے, سو فیصدی جائز ہے,
سو فیصدی جائز ہے. اچھا محمد جنید جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا زکات کی رقم سے کسی کو جہیز دلا سکتے ہیں؟
اگر کوئی حقدار ہے زکات کی تو اس کو اگر کسی نے جہیز کا سامان اس طرح دیا کہ اس کو مالکہ بنا لیا, یہ شرط نہ ہو کہ تم کو وہاں شادی میں دینا ہے, تو مالکہ بنا دیا اندر شوڑ ہو, صوفہ پلنگ جو بھی جائز چیزیں ہوں وہ دے دی جائیں, اس کو مالک بنا دے تو اگر وہ زکات کے حقدار ہے تو
ٹھیک,
حرج نہیں ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ زکات کے حقدار ہو,
ٹھیک ہے,
جس طرح کا جہیز ہو, جس طرح کی رسم و رواج ہے نا. علمان ملفظ.
اچھا یہ منیر اتاری ہیں کہتے ہیں نفل نماز کی جماعت کروانا کیسا؟
جائز ہے,
جائز ہے, یہ بھی جائز ہے.
پھر اس میں کلام ہے علماء کا, تدائی اور غیر تدائی ویسے ہیں, لیکن یہ کہ اب جو علماء ایک تعداد ہے جو مطلقاً نماز نفل کی جماعت کے جواز کا حکم کرتی ہے, اس بانے لوگ پڑھ لیتے ہیں, اور جیسے صلاۃ و تسبیح نفل ہے ہم اگر نہیں کریں گے نا, خالی بول دیں گے نا کہ پڑھ لو اپنی اپنی, تو ہو سکتا ہے دو چار ہی پڑھیں, جماعت ہوتی ہے تو بہت سارے شریک ہو جاتے ہیں, اس بارے پڑھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
آج بھی ہوگی
انشاءاللہ, آج بھی انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی, آج گیارہویں شب ہے. حافظ عرفان ہیں کہتے ہیں کیا مسافر پر بھی روزے رکھنا فرض ہیں؟ اگر نہیں تو کیا بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی؟
روزے ان کو اجازت ہے کہ یہ بعد میں رکھنا چاہے تو رکھ لے, مگر قضا تو فرض ہے اس پر, کہ یہ اس نے چھوڑا نا سفر کی وجہ سے تو گناہگار نہیں ہوگا. اب سفر جو ہے نا اب بہت آسان ہو گیا, تو اب بھی انہیں سفر میں بھی بہتر اسی یہی ہے نا کہ اگر اس کو یا اس کے کوئی ساتھی کو روزے کی وجہ سے تکلیف نہ ہوتی ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. اب جیسے عام طور پہ لوگ سفر مدینہ اختیار کرتے ہیں رمضان المبارک میں, اب کوئی 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے گیا مدینہ, اب مکہ شریف میں بھی 2-4 دن رہے گا, 2-4 دن مدینے میں رہے گا, یا دونوں جگہ چلو یہ طے کر کے یا 10-10 دن رہوں گا تب بھی مسافری ہے یہ, تو اب وہاں روزہ نہیں رکھے گا تو لوگ حیرت کریں گے کہ روزہ نہیں رکھا مدینے میں, روزہ تم نے نہیں رکھا, اب کس کس کو سمجھائے گا کہ میں مسافر ہوں. تو حرج بھی کیا ہے, وہ اے سی وہاں تو گھر میں تو اے سی ہوتا نہیں ہمارے عام طور پہ, اور اگر ہو تو بجلی بولتی ہے کہ میں تم کو نہ سونے دوں, بجلی بھی تو ستاتی رہتی ہے نا, اور طرح طرح کے مسائل بجلی کا, وہ پاور کم ہو جاتا ہے, تو وہاں تو مطلب اے سی ہے, تو وہاں روزہ شاید یہاں کی نسبت آسان ہو. حرم انتیہ بہن میں
یہاں ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے سفر مسافر کے روزے کی جو رعایت کی آپ نے بات فرمائی ہے, اب چلے وہاں جا کر تو مسافر ہے, اب یہ ادھر سے اس کو سفر اختیار کرنا ہے, اب صبح فجر کی نماز کے بعد اس کی فلائٹ ہے مدینہ شریف کی, اب اس نے یہاں سے جدہ یا کہیں اور یا کہیں اور یا کہیں اور فلائٹ لے کے جانا, بولے میں مسافر ہوں میں روزہ کیسے رکھوں, تو اب یہ جو گھر سے چل رہے ہیں تو کیا ان کو روزہ ترک کرنے کی اجازت دی جائے گی؟
نہیں, اس لیے کہ ابھی تو مسافر بنا نہیں ہے, مسافر بنے گا تب کی بات ہے نا, تو اب یہ شروع کر دیا تو پورا کرے گا, ہاں شروع کر دیا اور شروع کرنا فرض ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ مطلب روزہ ترک کر دے ایئرپورٹ, اب تو ہوائی جہاز میں بھی روزہ اتنا دشوار نہیں ہے بھارت, تو خیر تو یہ روزہ پورا کرے یہ, اب اگر اس نے معاذ اللہ سفر میں روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا, صرف قضا فرض ہوگی کفارہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس 10 سال کے بچے کو جو کہ حافظ قرآن ہے اسے نماز تراویح میں امام صاحب کے پیچھے سامنے کے طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے.
اصل میں باپا جی 10 سال کا بچہ وہ تو نابالغ ہی ہوگا, تو اب وہ صف کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ صف میں اس کا کھڑا ہونا, تو اب جیسے ایک ہی بچہ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو مردوں کے صف میں شامل کر لیا جائے, تو اب اگر ایک ہی بچہ ہے اور بظاہر مشکل ہے کہ ایسا ہو تو پھر اس کو صف میں داخل کرنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے, سماعت اگر یہ حافظ مضبوط ہے صحیح طریقے سے سماعت کر سکتا ہے اور صحیح مقام پر بتا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
اور نماز کو بھی سمجھتا ہے,
نماز بھی
آتی ہے اس کو
جی, اور اگر زیادہ بچے ہیں تو پھر تو اس کو صف میں کھڑا کرنا ہی مناسب نہیں, اس کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا, تو یہ صورتحال دیکھ کر ہی اس کو سماعت کے لیے کھڑا کیا جائے گا.
مطلب جائز صورت ہے اس کی کہ بالغ کے پیچھے یہ سن سکتا ہے, جبکہ وہی اس کی صورتیں ہیں کہ وہ درست قرآن پڑھ سکتا ہے, اس میں انہیں درست یہ دے سکتا ہے لقمہ اور نماز بھی یہ جانتا ہے, اور دوسرے بچے بھی نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے, جب صفے ترتیب پا رہی تھی اس وقت یہ ایک ہی ہے, تو یہ کھڑا کرے, ورنہ پھر نابالغ ایک سے زیادہ موجود ہیں اور اس کو صفوں میں کھڑا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. پھر بھی سماعت اگر اس نے کی ہے, ایک سے زیادہ بچے کھڑے ہو گئے صف میں یا موجود تھے, تو اس سماعت کرنا اور اس کا لقمہ دینا جبکہ وہ نماز وغیرہ کو جانتا ہے طہارت اور یہ درست ہے اس کی, تب تو وہ لقمہ دے سکتا ہے نماز ہو جائے گی, اس کا لقمہ لیا امام صاحب نے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی چینل کے 9 سال پر سوشل میڈیا کی طرف سے ایک مدنی گلدستہ بنایا گیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں.
پتن چینل سے جسے بھی والغانہ پیار.
الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی ایک ایسا خزانہ ہے جو ان کے قریب آیا اس نے اس خزانے سے بہت سارے موتی چنے. لیکن ساری دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ امیر اہل سنت کون ہے, دعوت اسلامی کا انداز کیا ہے, دنیا بھر کے عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچانا کہ امیر اہل سنت کون ہے, دعوت اسلامی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اسلام اور سنت کی خدمت کس پیارے انداز میں کر رہی ہے. تو ایک ایسا میڈیا ہو, ایک ایسا طریقہ ہو کہ گھر گھر میں دعوت اسلامی پہنچے, گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچے. اس مقصد کے تحت علماء کرام مفتیان کرام کے مشوروں کے بعد الحمدللہ مدنی چینل کا آغاز کیا گیا.
رہی بات مدنی چینل کے, 9 سال اور پہلا براہ راست ہوتے کہ مدنی چینل کا پہلا براہ راست امیر اہل سنت ہی ہوئے تھے, وہ بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع.
مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان افتتاحی اجتماع اظہار تشکر نے دنیا میں جہاں بھی جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
10 رمضان المبارک کو الحمدللہ مدنی چینل باقاعدہ آن ایئر ہوا, تو اس کا جو لائیو ٹرانسمیشن وہ سب سے پہلے جو ایز اے ڈائریکٹر وہ میں نے کیا الحمدللہ رب العالمین.
اور جب رمضان شریف میں مدنی چینل شروع ہوا, 10 رمضان تھی غالباً, تو ہم اس وقت مکہ پاک میں تھے, تو بڑی بے چینی تھی کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا چینل کیسا ہے, مدنی چینل کیسا ہے. تو میں شاید کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ سب سے پہلے دنیا میں پاکستان کے علاوہ اگر کہیں مدنی چینل چلا تو وہ مکہ مکرمہ عرب شریف تھا. ہم نے فوری طور پر ڈش کا انتظام کیا اور مدنی چینل وہاں پر انسٹال کیا اور وہاں دیکھا.
جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا تو اس وقت تو اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں کسی چینل کے لیے ہوتی ہیں.
مدنی چینل آنے سے پہلے ایک پروگرام ڈیمو کے لیے مجھے بلایا تھا کہ یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ آ کر اس کی ڈائریکشن دیں, اس کی لائٹنگ, اس کی فریمنگ, اس کو ریکارڈ کر کے دکھائیں.
مدنی چینل کو ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ مدنی چینل یہ ایک نیکیوں بھرا کام ہے اور مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنا خود ایک بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے.
عاشقان رسول دنیا بھر سے دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیتے ہیں, مدنی چینل سے محبت کرنے والے مدنی چینل کو اپنا ڈونیشن دیتے ہیں, تو مدنی چینل چل رہا ہے.
اگر میں کہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے شواہد موجود ہیں.
یا اللہ,
یا اللہ,
میں اپنے کفریہ مذہب سے,
اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے
توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
محمد الرسول اللہ,
محمد الرسول اللہ.
میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی چینل کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بنے ہوں. ایسا شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر بے پردہ خواتین با پردہ بن گئی ہوں.
اگر میں کہوں کہ 16-17 گھنٹے کی رمضان مبارک میں نشریات اگر کسی نے سب سے پہلے اگر آپ کو دی ہیں تو وہ آپ کے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہی ہے.
آج اگر مدنی چینل 3 زبانوں میں چل رہا ہے جس میں اردو, انگلش اور بنگلہ زبان ہے, اور دنیا کی 7 سیٹلائٹس پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے.
ویسے تو نگرانی شورا کے ساتھ شروع سے اب تک بہت سارے سلسلے کرنے کا تجربہ رہا ہے. نگرانی شورا ایز اے پرفارمر, ایز اے ہوسٹ کہیں, ایز اے گیسٹ کہیں, تو وہ سمجھ لیں ہر فن بولا ہے.
دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے جذبے کے تحت دعوت اسلام اپنا مدنی چینل لے کر حاضر ہے.
بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب آپ ٹرانسمیشن آن کرتے ہیں. ربیع النور شریف پچھلے دنوں گزرا تھا, اس میں ہم نے پی سی آر پورا شفٹ کیا تھا اور وہ پوری ٹرانسمیشن ایز اے ذمہ دار مجھے بنایا تھا. اور جب میں نے یہ ٹرانسمیشن آن کی اور اس کو جب آن ایئر کیا تو آن ہوتے ہی جیسے کہتے ہیں نا ڈپ بلیک آف, امیر علیہ سنت وہاں تیار ہیں مدنی مذاکر جلوس میں جانے کے لیے, ہم یہاں پی سی آر میں پریشان ہیں کہ سب کچھ کیسے بند ہو گیا. اس وقت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نگرانی شورا نے کہا کچھ نہیں, یہ کام کا حصہ ہے اور اللہ بہتر کرے گا.
اس وقت الحمدللہ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش میں, یو کے میں, اور پھر پاکستان میں بھی کراچی کے علاوہ, باب المدینہ کراچی کے علاوہ, فیصل آباد, سردار آباد میں ہمارا اسٹوڈیو بھی موجود ہے, تو ہند میں بھی ہمارا اسٹاف ہے. تو کل مل ملا کے 400 سے زیادہ کا یہ مدنی عملہ ہے جو یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. یقیناً اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، کم و بیش 20 لاکھ روپے روزانہ، اٹ مینس 2 ملین روپیز ڈیلی، اور اس کو اگر ڈالرز میں ملٹیپلائی کریں تو اباؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کے $20,000 مدنی چینل کا خرچہ ہے. تو آپ ملٹیپلائی کریں کہ سال کے کتنے بن جاتے ہیں. میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس پیارے چینل کی دل کھول کر مدد کیجیے.
مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا.
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. جو نماز میں ہم سلام سے پہلے التحیات میں بیٹھتے ہیں اور التحیات میں درود پڑھا جاتا ہے، یہ درود پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
جی ہاں، یہ درود شریف قعد اخیرہ میں سنت المؤکدہ ہے، اور افضل یہ کہ درود ابراہیم پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جس کے پاس 40,000 روپے ہونے کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 تولے سونا ہو تو کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں؟
جی، یہ رقم اگر اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، حاجت اس لیے جو مہانہ اس کی ہیں، اس کے علاوہ ہے یہ رقم، تو چونکہ یہ ملا کے سونے کے ساتھ رقم 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اس کے برابر پہنچ جائے گی، تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. جبکہ زکات کی دیگر شرائط اس میں پائے جائیں، سال اس کے اوپر گزر چکا ہو تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی.
اچھا، اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ 20 تولے سونا، 2 لاکھ کے باؤنڈ اور کرائے پر دیا ہوا ایک مکان، کل مالیت پر کتنی زکات ہوگی؟ یہ
40 تولہ سونا، اس پر زکات ہوگی.
20 تولے سونا،
20 تولہ سونا، اس کے اوپر بھی زکات ہوگی.
2 لاکھ کے باؤنڈ
اس پر بھی ہوگی، جبکہ مقروض نہ ہو. یہ جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس پر زکات ہوگی، اور مکان چونکہ کرائے پر دیا ہوا ہے تو جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر اسی صورت میں زکات ہوتی ہے. جبکہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو اس کی ویڈیو پر جو پراپرٹی ہے اس پر تو نہیں ہے، البتہ جو کرایہ آ رہا ہے اور وہ بچاوا رہتا ہے ان کے پاس، تو چونکہ یہ بچ گیا تو اب یہ ان کے دیگر مال کے ساتھ مل جائے گا، اس کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھی زکات لازم ہوگی، اور اگر بچتا نہیں ہے، خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکات بھی نہیں ہوگی.
کیا اپنی بہن کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ ہاشمی نہ ہو؟
دے سکتے ہیں،
دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اور سوال ہے، ارشاد فرمائے. یہ کہتے ہیں مدنی مذاکرے کی تعریف کیا ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تعریف، ڈیفینیشن، مدنی مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟
مذاکرہ آپس میں بات چیت، مدنی ہماری پہچان ہے. مدنی، مدنی چادر، تو بہت ساری چیزوں کو مدنی بولتے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. فرقان، سعودی عربیہ، جدہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے اوپر زکات فرض ہے کیونکہ ان کے پاس 7 تولہ سونا موجود ہے، پر وہ اسلامی بھائی کے اوپر قرض بھی ہے جو انہوں نے گھر کے لیے لیا ہے، اور قرض کی جو رقم ہے وہ سونے سے 3 گنا زیادہ ہے جو ان کو قسطوں پر ادا کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا قرض دار کے اوپر زکات دینا فرض ہے اگر چہ کے اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو؟ جزاک اللہ خیر.
اس میں یہ شرط ہوتی ہے، یعنی جو نصاب پر اگر مال پہنچ بھی جائے کسی کا تو شرط یہ ہے کہ وہ مقروض نہ ہو. اگر وہ مقروض ہے تو پھر اتنا اس میں سے مائنس کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ 7.5 تولہ سونا سے کئی گنا زیادہ ان کے اوپر قرض ہے، تو ظاہر ہے کہ اب قرض میں یہ ساری کی ساری سونے کی رقم جو ہے یہ مشغول ہو جائے گی، یعنی اسی کے ساتھ ہوگی، تو یہ مائنس ہو جائے گی ساری، تو لہذا ان کے اوپر زکات لازم یہ نہیں ہوگی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبو الی اللہ
استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ.
رمضان کسوٹی.
رمضانی کسوٹی کے لیے اسلام بھائی جمع کریں گے حاجی امین. ہم ایک مدنی گلدستہ بھی دکھا رہے ہیں اور نگران شورا سے رمضانی کسوٹی کریں. حاجی امین کے پاس اسلام بھائی جمع ہوں, اتنی دیر ہم ایک مدنی گلدستہ دکھا دیتے ہیں.
بالکل دکھائیے.
جو رمضانی کسوٹی ہوگی نا وہ ہم کشمیر سے آئے ہوئے اسلام بھائیوں کے,
جس کو بھی لے لیں یار
ماشاء اللہ. اور
آپ ہی ساتھ
چار نام بھی
آپ ہی ساتھ آ جائیے.
اچھا سبحان اللہ.
رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء دو دو رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے. پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو باچشم اشک بار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضانی کسوٹی کا آغاز ہوگا, نگران شورا کے ذہن میں کوئی شے ہوگی اور ہماری یہ اسلام بھائی 11 سوالات کے ذریعے جو ہے اس تک پہنچیں گے. فی سوال کا جو دوران
جی ہے کیا فرما رہے ہیں؟
فی سوال کا جو دوران ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا.
کتنے سوال کا؟ 20 سوالات.
نہیں نہیں 11 سوالات میں پہنچے ہیں اور 12ویں میں جواب دینا ہے. جس کا ایک مرتبہ نعم ہو گیا تو دوسرا بھی سوال اسی کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے تو اماد بھائی وقت چلائیں.
وقت چل چکا ہے. سوال
جی.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی چیز جاندار ہے؟
آواز ذرا یہاں اونچی کریں.
آپ کی مرادی چیز جاندار ہے؟
نعم.
دوسرا بھی آپ کریں.
کیا ان کا تعلق آپ کی مرادی چیز ہے وہ انسان ہے؟
نعم.
کیا ان کا آج مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟
اب تک میں نے نہیں سنا.
اگلے اسلام بھائی.
نہیں تو یہ سوال پھر نہیں مانے نا.
نہ نہ مان لیں. میں نے نہیں سنا.
نہیں تو آپ نے نہیں سنا تو ہمارا کیا
بات تو آپ کی بھی درست. آپ کا کیا قصور ہے؟
تیسرا سوال دوبارہ کرے بھائی.
آپ واقعی ان کے ساتھ ہیں؟
آپ بھی ساتھ.
ہاں ہاں تو آپ بھی ساتھ ہیں, کوئی عرض نہیں ہے. آج جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شامل ہوئے اس کا مطلب.
تیسرا سوال کیجیے.
کیا آپ کے مرادی چیز انبیاء میں سے ہیں؟
لا.
جی اب چوتھا سوال کوئی اور اسلام بھائی. وقت جاری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لیاقت علی عطاری محمودی کابینہ محمدی کابینات کشمیر سے. نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مقدس ہستی ہیں کیا ان کا تعلق صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے ہے؟
نعم.
اگلا سوال کیجیے.
نگران شورا سے عرض ہے کہ کیا ان کا تعلق خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہے؟
لا.
اب دوسرے اسلام میں سوال کریں. چھٹا تیسرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد جنید جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور کشمیر.
جی
کیا وہ مرد ہیں؟
لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد وسیم رضا عطاری برنالہ آزاد کشمیر. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں؟
نعم.
اگلا سوال کریں.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں؟
بغیر فیس کے.
یہ تو آپ نے نام ہی دے دیا, ابھی آپ سوال کر رہے تھے, اب آپ نے خیر بہرحال.
نہیں ٹھیک ہے, آپ نے نام دے دیا. نام پر قائم ہے؟
نام جی.
لیکن آپ قائم ہے؟
جی قائم.
میں نام یا لا جو مجھے کہنا ہے میں کہہ دوں.
جی
ٹھیک ہے، مدنی فیس کے لیے تیار رہیں گے
انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا؟
حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا.
آپ نے جو جواب دیا ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے، ماشاءاللہ. میری مرادی ہستی یہ ام المومنین تھی جن کا کل عرس مبارک گزرا ہے، آج بھی 10 رمضان مبارک تھا، اور آپ بہت عظیم خاتون گزری ہیں، آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے بہت زبردست ساتھ دیا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہو. یعنی یہ کتنا بڑا عظیم آپ کا انداز زندگی تھا. 65 سال کی کم و بیش آپ نے عمر مبارک پائی، مکہ مکرمہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور وہ گھریاں جو شاب ابی طالب کے حوالے سے جو 3 سال ایک جو سوشل بائیکاٹ کے طور پر رہا، وہ بڑی ہی عجیب حالت تھی ان دنوں میں، اور اس میں آپ جس انداز سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے وقت گزارا، ایک فائنینشلی، ایک مورلی اور ایک فزیکلی جو ایک تعاون ہو سکتا ہے وہ آپ نے کیا. شادی کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سارا مال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف تھا، اور آپ ہی وہ عظیم خاتون ہیں، ہماری امی جان ہیں، کہ آپ ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی ہیں.
سبحان اللہ،
الحمدللہ، بڑی عظمت والی یہ بارگاہ ہے، اللہ کریم ان کا فیضان عطا فرمائے. بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھرپور فیضان عطا ہو، جو ہر حال میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کھڑی رہی، اور خوب دین متین کی خدمت آپ کے ذریعے ہوئی. اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو.
ہمارے یہ اسلام بھائی جو آج مدنی رمضانی کسوٹی میں شامل ہوئے، ان میں سے سب نے 12 ماہ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کی. اس میں جامع المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں وہ جامع المدینہ کے جدول کے حساب سے سفر کریں گے. ہمارے اسلام بھائی نے درست جواب دیا، ان کو سرمہ مدینہ، تسبیح مدینہ اور قلم جس کو امیر علیہ سنت نے استعمال فرمایا ہے، اور دوسرا ان کو انشاءاللہ سرات الجنان شریف کا سیٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ عورت مرید کر سکتی ہے مردوں کو؟
نہیں، عورت نہ مرد کو مرید کر سکتی ہے، نہ عورت عورت کو مرید کر سکتی ہے. عورت پیر نہیں بن سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان شریف میں اگر آدمی قضا نماز پڑھے تو وہ ایک نماز کے بدلے جو ہے 70 نمازیں ادا ہوں گی یا صرف ایک ہی نماز ادا ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
ایک ہی نماز ادا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، کوئی شخص سجدہ تلاوت میں تراویح کے دوران شامل ہوا، جب امام سجدے میں جا چکا تھا سجدہ تلاوت میں، تو اب آیا اس کی رکعت ادا ہوگی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا، بے حساب دعاؤں کا طلبگار.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 728 مسئلہ نمبر 5. قاری نے، پڑھنے والے نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی، تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجدہ واجب نہ ہوا. البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا، اگرچہ نہ سنی ہو، بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا، بعد میں پڑھنے کے سجدے سے پیشتر، سجدے سے پہلے شامل ہوا، اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا، اگرچہ آیت پڑھتے وقت موجود بھی نہ تھا، بعد پڑھنے کے سجدے سے پیشتر شامل ہوا، اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا، تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے. یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے. اس میں یہ شاید پوچھا ہے کہ وہ رکعت ملی یا کیا، ساحل نہیں ہے
جی،
سجدے میں شامل ہوا تو جب کھڑا ہوگا تو قیام تو اس کا ختم ہی نہیں ہوا نا، جاری ہوا تھا، رکعت تو مل جائے گی اس کی.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل بہت گرمی ہے تو ترابی پڑھنے گئے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ او آر ایس کا پانی لے کے جاتے ہیں اور شربت لے کے جاتے ہیں، اب یہ چار رکعت کے بعد جو مطلب ہے کہ روح پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ دو پیتے ہیں، او آر ایس پانی بھی پیتے ہیں اور مطلب ہے کہ روح افزا بھی پیتے ہیں، اور پھر وہ ترابی کے لیے دو رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پینا کیسا ہے، یہ پی سکتے ہیں یا یہ مٹھاس سے مطلب ہے کہ گلے میں آتی ہے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ یہ پینا صحیح ہے یا نماز اس سے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا پلی کرنا چاہیے سادے پانی سے
تراوی کے دوران جو وہ کوئی بھی مشروب وغیرہ اگر جگہ وٹامنس والا ہو یا کوئی ایسی دوا ہو،
شربت ہو،
شربت وغیرہ ہو، یہ ہے کہ اگر پینے کے بعد جو اس میں کلی کر لینی چاہیے تاکہ منہ میں جو وہ ذائقہ نہ رہے اس چیز کا،
پینا سلام پھیرنے کے بعد ہے. چار جیسے چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں وقفہ ہے تو پینے میں کوئی تراوی پر اثر نہیں پڑے گا اس کا، جائز ہے.
سیر احمد ملک چوہان ہیں
جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کے فیس بک پیج پر، یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا تراوی کی جماعت کے دوران تراوی با جماعت اور نہ اکیلے پڑے بلکہ مسجد میں باتوں اور فضول معاملات میں مشغول ہونے کے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اعتکاف کرنے والا تو ظاہر آیا عبادت کے لیے ہے، لہذا اس کے لیے تو یہ کہ وہ جماعت سے تراوی پڑھے ثواب کا کام ہے، تراوی تو پڑھنی پڑنی ہے، سنت ہے، سنت الموقع ہے، جماعت سے پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، پھر جماعت سے نہیں پڑھے گا تو تنفیر عوام کا باعث بنے گا، آخر کسی نے سوال کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا، دیکھا ہوگا نا ایسا. تو جو لوگ تراوی جماعت سے نہیں پڑھتے اور اعتکاف کرتے ہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، سستی ہے، تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مسجد کا ماحول بھی ظاہر بگڑتا ہوگا، جو دیکھنے آتے ہیں ان لوگوں پر بھی اس کا تاثر اچھا نہیں پڑتا ہوگا، لہذا سب کو با جماعت تراوی پڑھنی چاہیے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان رمضان یہ کتاب کی جو فروخت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ
سیل شروع ہو چکا ہے.
جی سیل شروع ہو چکی ہے
ماشاءاللہ.
مکتبۃ المدینہ پہ نا
260 روپے ہدیہ، فیضان رمضان نہ لی ہو، شام کو بھی ہم نے اعلان کیا تھا تو لے لیجئے، اس کو پوری پڑھیے، بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اس میں، پہلے کی فیضان رمضان میں اور اب میں فرق اس میں کیا گیا ہے.
آپ کے فیس بک پیج پر ایک اور سوال آیا ہے ہاتھوں ہاتھ، جو آپ کا اس وقت لائیو سلسلہ فیس بک پیج پر بھی دیکھا جا رہا ہے، کہ یہ ٹورنٹو سے سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بہن اپنے بچوں کے ابو کو کچھ ناجائز کام کرتا دیکھے اور ذہن زن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں تو مان جائیں گے، اس ناجائز کام سے بچ جائیں گے لیکن ناراض ہو جائیں گے، یا موڈ آف ہو جائے گا تو کیا اب بھی واجب ہے سمجھانا؟
مان جائیں گے مگر ناراض ہو جائیں گے.
تصاد ہو گئی دونوں بات
نہیں, اس سے ہوتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا انسلٹ ہوتی ہے. کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی ویسے بھی سمجھائے نا سمجھ میں آ جائے گا, باز بھی رہے گا, لیکن تھوڑا ان کو فیلنگ ہوگی. فیلنگ ہوئی تو یہ اس کا قصور ہے. اب تعلقات خراب ہو, یہ فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات عارضی. لیکن اس صورت میں کہ واجب اب رہے گا یا نہیں, گھر کے معاملات میں فرق آ سکتا ہے اس میں. اس کو
ناراضی کی نوعیت کو دیکھ لینا, کس طرح کی ناراضی ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا کہ بس وہ معمولی سا ہی محسوس ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتا ہے. ایسا خراب لگتا ہے کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گا, تو تب فتنے والی صورت حل پیدا ہو گئی
اور مان بھی جائے گا.
جی
یہ بڑی بات ہے, ہوتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے. بڑی شخصیت کو اگر کوئی چھوٹا آدمی بولے تو وہ ایسا ہوتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے. مان بھی لے گا تو بھی یا تو اس کی تاویلیں بیان کرے گا اور ناراضی کا اظہار کرے گا اور اندر اندر سمجھے گا کہ یار بات تو صحیح ہے, بچنا چاہیے, مجھے احتیاط کرنی چاہیے.
اب سمجھائی دے نا ایسے ہر فرد کو, چاہے وہ کس گھر میں شوہر ہے یا کچھ بھی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی بات سمجھائے تو آپ کو کیا کر لینا چاہیے؟
شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خوشی خوشی قبول کر کے اس سے باز رہنا چاہیے. اگر توبہ واجب ہو رہی ہے توبہ کرنا چاہیے, تلافی واجب ہوتی ہے توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنی چاہیے. جیسے حق العبد ہے, کسی کا حق مارا تو اب جیسے کہ اب سمجھو کہ مثال کیا ہونی چاہیے کہ شوہر کو مثال سوچ یاد نہیں آ رہی, ناحق بیوی کو مارتا ہے ناحق, اب بیوی نے کبھی اس کو سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا, برا بھی لگا, لیکن اس کی تلافی بھی ضروری ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے, بھلے بیوی مطالبہ نہ کرے لیکن معافی تو مانگنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ایسا آدمی معافی بھی مانگے گا تو یہ وہ معافی نہیں مانگے گا, بولا چلا معاف کرنا تو بڑی چھوٹی رات آ گئی, تو اس طرح معاف نہیں ہوتا. یہ تو رسمی معافی ہے, یہ عام ہے, یہ خاص موقع پر دھوکے سے معافی مانگیں گے. اور دھوکے سے معافی تھوڑی اس طرح کیسے ہو جب تک اس کو پتا ہی نہیں کہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے. ہاں جس جس کی ہے اس کو پتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کی معافی مانگ رہا ہے تب تو وہ معاف کر دے تو ہو جائے گا, لیکن یہ طریقہ نہیں مطلب صحیح کہ بولا چالا معاف کرنا, کہا سنا معاف کرنا, کوئی میرے سے تکلیف ہو گئی ہو بھول ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, تکلیف دے کر بھی یوں بولتے ہیں اگر تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, اور پتا ہوتا کہ میں نے تکلیف دی ہے. معافی تو دل کھول کر ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابا سوالات کی بھرمار ہے, لائن پر لائن ہے. اب یہ کہ یہ ارشاد فرمائی, یہ بتائیے کہ عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو فطرہ دینا ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر جو کام کرتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, ایسا دینا کیسا؟
اگر وہ زکات کا حقدار ہے شرعن تو اس کو دیا جا سکتا ہے فطرہ. ہاشمی ہوا شریف فقیر بھی ہوا تو بھی نہیں دے سکتے اس کو, تو شرعن وہ حقدار ہے تو دیا جا سکتا ہے.
یہ کہ دوران روزہ اگر باری کے دن شروع ہو جائیں تو روزے کا کیا کرے؟
یہ ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ جون صفحہ نمبر,
ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ ماہ رمضان المبارک
صفحہ نمبر 43
اس میں ہے اپنے اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل. سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان میں اگر عورت کو دوران روزہ مخصوص دن آ جائے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، اسے پورا کرے یا توڑ دے، اور ایسی صورت میں وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: عورت کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بقیہ دن روزے دار کی طرح رہنا واجب نہیں ہے اور وہ کھا پی سکتی ہے. اسے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا کھلے عام، مگر بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کھائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امامہ فیضان مدینہ جاری کروا لیجئے، اگر نہیں کروایا تو اس میں ہر مہینے آپ کو انشاءاللہ طرح طرح کے شرعی مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور رنگا رنگ اس میں مضامین ہوتے ہیں، بڑی مطلب معلومات اس میں ہوتی ہے، حاصل کریں.
یہاں موجود معتکفین کو تو لے لینا چاہیے، کم از کم ایک تو آپ کے پاس ہونا چاہیے.
35 روپے آدھی ہے، 35 روپیز سادہ.
ہلکا نگران کوشش کریں تو کم از کم ایک تو لے لیں گے انشاءاللہ ہر اسلامی بھائی.
اور رنگین چاہیے تو 60 روپیہ دیا ہے. گھر پہ جاری کروانا چاہیں تو 800 روپیہ پیمنٹ کریں گے تو گھر بیٹھے آپ کو آ جائے گا مانامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ. اور اگر آپ روزہ ہر مہینے ڈائریکٹ اگر لینا چاہیں آپ فیضان مدینہ یہ مکتبۃ المدینہ سے، تو 470 روپے جمع کروا دیں، اب 12 ماہ تک آپ روزانہ لے لیا کریں، کوپن مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. یا ویسے اگر لینا چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں 35 روپیے کا، لیکن اس میں یہ کہ ہر مہینے میں لے لیا کروں گا پھر اس میں سستیاں ہو جائیں گی. اگر آپ نے کوپن لیا ہوگا نا تو یوں اگر میں نے پیسے بھرے میرا لے لو، یہ فائدہ ہوگا شاید آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام نورول ہے. باپا دام آپ بہت اچھے ہو.
کاش میں اچھا ہوتا. آپ کی اس پیاری پیاری بات کی اللہ لاج رکھتے، مجھے اچھا کر دے. میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے، دنیا میں کس فقہی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں؟ یعنی حنفی زیادہ ہیں، مالکی زیادہ ہیں، شافعی زیادہ ہیں، یا حنبلی زیادہ ہیں؟ ان چاروں میں سے کون زیادہ ہیں؟ ابا جواب کون دیں گے؟
جواب گھنائیں گے یار،
جنہوں
نے 12 ماہ کی ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہے عید سے 12 ماہ، وہ جواب دے.
اور اب تک جنہوں نے جواب بھی نہ دیا
نہ دیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام قیس محمود عطاری ہے، گجراں والے سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
ماشاء اللہ 12 ماہ سفر بھی کریں گے
انشاء اللہ.
سبحان اللہ.
سب سے زیادہ یعنی کہ وہ ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
یعنی کیا؟
کنفیوز.
ذرا جواب ذرا دوبارہ دے دیں. یعنی میرا یہ پوچھا ہے کہ دنیا میں کس مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں، یعنی حنفی زیادہ ہیں، مالکی زیادہ ہیں، شافعی زیادہ ہیں، یا حنبلی؟
حنفی زیادہ ہیں.
جواب درست ہے.
ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدینے کا قلم، مدینے کی تسبیح،
سبحان اللہ،
سوشل میڈیا پر بھی جوان شروع ہو جاتے ہیں
وہ، اور ان کو کتابوں کا مدنی رسائل کا پیکٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ.
بھائی اتنے منسلک ہیں آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر کہ ایک سوالات ایک سوال کرتے ہیں تو مسلسل سوالات کی برمار جس کو کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے. اولاد نرینا کے لیے بھی دعا کر دیں، کئی پریشان حالوں کے لیے دعا کر دیں،
اللہ سب کی جائز مراد.
کئیوں نے آپ کو سوشل میڈیا پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سلام بھی کہا ہے.
علیکم وعلیکم السلام. ماشاء اللہ مرحبا.
محمد عمران عطاری شارجہ سے بات کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے پر جو بھی تکلیف آئے بیماری کی صورت میں یا زخمی حالت میں تو اصل تکلیف جو ہے وہ اس کی روح کو پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، تو پھر مردے کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟
دراصل جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روح کا جو نا بدن سے تعلق رہتا ہے، تو مردے کو یہ کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خوشی غمی جو بھی ہوتا ہے، تو روح کا بھی اس سے تعلق رہتا ہے اور روح کو بھی یہ تکلیف پہنچتی ہے.
روح و جسم دونوں کو ثواب بھی ہوگا عذاب بھی ہوگا. جی ہاں، خالی وہ روح کی انگلی تھوڑی کٹتی ہے، انسانی بدن کی انگلی کٹتی ہے.
علی حمزہ بلوچ کہتے ہیں کہ جاب کی وجہ سے اگر نماز سے تراویح نہ پڑھی جائے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
سنت موقع ہے،
حل بتا دیں. یہ کہہ رہے ہیں
حل یہی ہے کہ وہ ساری رات اس کا وقت ہے، عشاء کے فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، با جماعت ادا کرنے اگر کوئی اور عذر شرعی نہ ہو تو. جاب یہ عذر نہیں ہے، جماعت فرض نمازوں کی جماعت ترک کرنے کا عذر نہ جوب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے. اگر جماعت مسجد ہے، کوئی شرعی عذر اور نہیں ہے، تب تو وہ جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی. تو ایسی جوب جائز نہیں ہے کہ جس میں واجب ترک ہوتا ہو جماعت کا جبکہ مسجد موجود ہے. ہاں مسجد بہت دور ہے یا کوئی اور عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. تراویح کی جماعت چونکہ شرط نہیں ہے تو اس لیے ساری رات اس کا وقت ہے، عشاء کے فرض جماعت سے پڑھ لے، دو سنتیں وغیرہ پڑھ کے پھر بھلے تراویح رات میں جب موقع ملے تب بھی پڑھ سکتا ہے، اگر واقعی جو بیسی ہے کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. تو بعد میں وتر اور تراویح صبح صادق سے پہلے پہلے یہ سب پڑھ لینا ہے.
یعنی تراویح اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں؟
ہاں.
کہ کسی نے قرض دیا ہو اور اس کو سال سے اوپر ہو گیا ہے تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی، قرض ملنے کے بعد یا جب قرض دیا ہے؟
زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ تو ویسے ہی لازم ہے. اب اس قرض پر بھی زکوٰۃ تو لازم ہو گئی، دینی اس کو ہے، ہر سال اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. البتہ دینا اس کو اس وقت لازم آئے گا جب کہ یہ رقم پوری مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ اس کو مل جاتا ہے، یعنی جتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس کا پانچواں حصہ بھی اس کو مل جاتا ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گا، لیکن لازم بہرحال ہر صورت ہوگی. اس لیے عافیت اسی کے اندر ہے کہ ہر سال نکالتا رہے، ورنہ جب ساری رقم ملے گی تو تمام سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی.
وہ نفس پر گرا گزرے گی، نفس پر گرا گزرے گی، اتنی رقم کیسے دوں، ہر سال دیتے رہیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی.
سدیل انجم ہے، کہتے ہیں اگر زمین پہ گری ہوئے پیسے ملے تو کیا حکم ہے ان پیسوں کا؟
زمین پہ اگر گرے ہوئے اگر پیسے ملے تو اس کا جو وہ لکتے کا حکم ہے، پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اب جو ہے وہ اٹھا لینا مستحب ہے. یعنی پیسے اگر کہیں ملے پڑے ہوئے، اب یہ ہے کہ اگر خیال یہ ہے کہ مالک کو اب تلاش کر لیں گے تو اب یہ ہے کہ اٹھا لینا مستحب ہے،
ثواب کا کام ہے.
اور ثواب کا کام ہے. اور اگر اندیشہ ہو یعنی خدشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو تلاش نہ کروں تو اب جو ہے وہ چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہیں دوں گا تو اب جو ہے یہ اٹھانا ناجائز ہے اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے. اور اس صورت میں یہ جو ہے وہ بمنزلہ غصب کے، یعنی اس صورت میں جو ہے نا یہ اٹھانا گویا کہ اس نے غصب کیا، یعنی کسی کا مال چھین لیا، دبا لیا. صلو علی الحبیب.
امید دانش ہیں، کہتی ہیں اگر کوئی اسلامی بہن مدنی وصیت لکھنا چاہے تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کیا اسلامی بہن کو بھی وصیت لکھنے کا ثواب کا کام ہے؟ رہنمائی فرمائیں.
کیوں نہیں, یہ مدنی وصیت نامہ چھپا ہوا موجود ہے, نماز کے احکام میں بھی شامل ہے, اسی کو دیکھ کر اپنے حسب حال وصیت نامہ تیار کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بھائی ہے تو نشے کی عادت ہے, وہ نشہ نہیں چھوڑ رہا, کچھ دن کے لیے چھوڑتا ہے پھر لگ جاتا ہے, وجہ نہیں سے رضا کے اور نقصہ بتا دیں جس سے وہ نشہ چھوڑ دے.
شراب جب وہی تھی بتا رہا, شراب حرام ہے, ایک قطرہ بھی شراب کا پینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس میں دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد, طرح طرح کی بیماریاں شرابی کو لگ جاتی ہے. پھر کچی شراب بعض اوقات زہریلی ہوتی ہے, زہر چڑھ جاتا ہے تو لوگ مر بھی جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, کوئی اور معذوری آ جاتی ہے, زندگی بھر ٹھوکریں اور پھٹکار. تو اس سے تو بچنا اور آخرت بھی اس میں برباد ہوتی ہے شراب میں. حدیثوں میں اس کی سخت ممانعت آئی ہوئی ہے.
نجس یعنی ناپاک اور شیطانی کام میں اور اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی علامت ہے. شراب جو ہے وہ باہمی بغض اور عداوت پیدا کرتی اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے روکتی ہے, یعنی آپس میں جو ہے نا یہ بغض و عداوت یعنی دشمنی وغیرہ یہ پیدا کرتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شراب پر, اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالی اس کی لت سے بچائے. واقعی شراب کے جو ہے وہ بہت نقصانات ہیں اور سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی, اور دنیاوی نقصانات تو ضمن ہے. اس کے لیے ایک بیان بھی ہے نا نکلنا شروع, برائیوں کی ماں, برائیوں کی ماں وی سی ڈی,
رسالہ بھی ہے اس کا برائیوں کی ماں, اور ایک پمفلیٹ بھی شائع ہوا ہے
انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے.
تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے لے کر پمفلیٹ شاید ایک روپیہ دیا ہوگا اس کا, تو یہ زیادہ تعداد میں لے کر جو نوجوان ہوتے ہیں نا ان میں تقسیم کریں, جو گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں زیادہ مفید ہے اس کا تقسیم کرنا. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.